الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم معظم دوست بزرگ اور بھائیو دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے اور ہر روز وہ جانے کی طرف ہے زندگی کی ہر گھڑی انسان کو موت کے قریب کر رہی ہے ہر لمحہ انسان کو موت کی طرف لے جا رہا ہے اور ہر ایک کو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف سفر کرنا ہے آخرت کا ایک ابدی زندگی ہے جہاں ہر ایک کو جانا ہے ہر مالدار کو ہر غریب کو ہر پڑھے لکھے کو ہر ان پڑھ کو دیہاتی کو شہری کو حکومت والے کو کارخانے والوں کو سب کو ایک دن میرے دوستو مرنا ہے موت آنی ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک آخرت کی ابدی زندگی آنے والی ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے جہاں موت کو بھی موت آئے گی اور موت کسی کو نہیں آئے گی ہر آدمی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس زندگی کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور اس زندگی کی ناکامی حقیقی ناکامی ہے دنیا سے انسان مر کر آخرت میں جائے گا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر اس بات کو فرمایا ہے والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اللہ کی قسم اس ذات عالی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ما بعد الموت الا الجنۃ والنار موت کے بعد انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں جب جائے گا آخرت میں وہاں انسان کے لیے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے موت کے بعد انسان یا تو ہمیشہ کی راحت ہمیشہ کی عزت ہمیشہ کی خوشحالی میں ہوگا یا پھر موت کے بعد انسان ہمیشہ کی بربادی ہمیشہ کی مصیبت ہمیشہ کے اللہ کے غضب و غصے میں اور عذاب میں ہوگا. یہ دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے, تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے وہاں. اور ہر ایک کو جانا, چاہے وہ بادشاہ ہو, وزیر ہو, مالدار ہو یا غریب ہو, مولوی صاحب ہو یا میرے مسٹر صاحب ہوں, جو بھی ہوں, ان سب کو ان دو ٹھکانوں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے. کیا ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے؟ آواز برابر ہے؟ دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے, یا تو ہمیشہ کی جنت اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے, یا ہمیشہ کی جہنم اور دوزخ ہے جہاں اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا. تیسری جگہ نہیں ہے. بھائی یہ لوگ جو تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں جوان, یا آگے آ جاؤ, وہاں بیٹھ کے کیوں سنو گے؟ یہ کہاں سیکھ کے آئے تم لوگ؟ کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اور ستونوں سے تکیہ لگا کے بیٹھنا یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے. اللہ کے دین کی باتوں کو اس طرح سننا تکیہ لگا کر, یہ تو ادب کے خلاف ہے, اور بے ادب آدمی کو کچھ ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی آدمی بیمار ہے, کمر میں درد ہے, بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, اس کے لیے تو تکیہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ کی تو اجازت ہے. بیمار کو تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تو میرے بھائیو, وہ آخرت کی ابدی زندگی کا مدار جو ہے وہ اس زندگی پر ہے. ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم کا تعلق جو ہے اس دنیا کی زندگی پر ہے. جتنی بھی انسان کو زندگی ملی ہے, دنیا کی زندگی تو وقت زندگی ہے, وہ جتنی زندگی اسے ملی ہے, 10 سال, 15 سال, 20 سال, 50 سال, بالغ ہونے کے بعد آدمی مکلف تو ہے 15 سال کے بعد, کہ جب آدمی کے 15 سال کی عمر ہو جاتی ہے وہ شریعت کے ہاں مکلف ہے اپنی ایک ایک قدم پر اسے شریعت کا پابند بن کے چلنا ہوگا. شریعت کا پابند بن کے چلے گا, اللہ خوش ہوں گے, آخرت میں جنت دیں گے, اور دنیا میں اللہ عزت کی زندگی دیں گے, سکون, چین, اطمینان کی زندگی دیں گے, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں محبوبیت دیں گے. لوگوں کے نگاہوں میں, دلوں میں اس کی محبت ہوگی, عزت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیں گے. چاہے اس کی کتنی تنخواہ ہو, لیکن اس میں اللہ برکت ڈال دیں گے, جس کی بنا پر اس کی اسی تنخواہ میں اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی, پریشانی نہیں ہوگی, اس کو زندگی میں تنگی نہیں ہوگی. دنیا میں تو یہ ہوگا, اور اس زندگی کو اس نے اپنی مرضی کے مطابق گزاری, اللہ کی اطاعت کے بغیر, اللہ کے دین کی پابندی کے بغیر زندگی گزاری, تو پھر اسی زندگی پر آخرت کی ہمیشہ زندگی کا مدار ہے. اگر ایمان کے بغیر مر کے جائے دنیا سے تو ہمیشہ کی جہنم میں ہے. اگر دنیا میں اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے گیا, توبہ نہیں کی, اور اللہ نے اس پر اس کا مؤاخذہ کیا, تو ان اعمال بد کی بنیاد پر جہنم میں جتنے بھی دن اللہ تعالیٰ ڈالے گا, وہ جہنم میں جانے کے بعد پھر اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل کیا جائے گا, اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے. ایمان شرط ہے. بغیر ایمان کے آدمی دنیا سے گیا تو یہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کے لیے وہاں سے نکلنا نہیں ہے. اسی اللہ تعالی شانوں نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. او ایمان والو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ نوجوان بہت سے یہاں پر ہیں اور بہت سے ہمارے بھائی ہیں, موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں, چار پہیے والی گاڑی لے کے چلتے ہیں, تو ان کو فوراً دھیان میں ہوتا ہے کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی مجھ سے نہ ہو. حکومت کے قانون, حالانکہ پولیس والا کوئی دکھتا نہیں ہے, لیکن اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرے سے اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی اور پولیس والا ادھر ادھر رہا ہوگا تو میرے پر پابندی آئے گی, ڈر آئے گا, پیسے دینے پڑیں گے, پھر جیل میں جانا ہوگا. یہ ڈر اسے جو ہے خلاف ورزی کرنے پر روکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو تو صحیح. تاجر تجارت میں حالانکہ انکم ٹیکس والے سائڈ میں کوئی ہے ہی نہیں یار, لیکن اس یہ ڈر سے وہ بہت چوکندا رہتا ہے کہ یار کوئی یہاں ادھر ادھر ہوگا تو بھی میرا مسئلہ کھڑا ہوگا. یہ دکانوں میں میرے دوست مسالے اور تمام چیزیں بیچنے والے, وہ میرے دوست انسپیکٹروں سے ان کا ڈر ہوتا ہے, ان کو ادھر ادھر انسپیکٹر ہوں گے تو. ڈر ہے, ڈر, ڈرنا. اللہ قرآن میں کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, حق کا تقاتی ہی, جیسا کسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالی شانو جو ہے بصیر دیکھنے والے, ہر حال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹ کا آدمی تو ہر حال میں دیکھ نہیں رہا, اللہ رب العزت تو ہر حال میں ہر جگہ, رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالوں میں, تنہائیوں میں, لوگوں کے بیچ میں, سفر میں, حضر میں, جہاں بھی ہم ہیں وہاں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. اور اتنا نہیں, اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کی خبر دی ہے کہ ہمارا فرشتوں کا ایک نظام ہم نے بنایا ہے, جو فرشتوں کا نظام ہر وقت انسان کے ساتھ ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین یہ دو فرشتے ہیں, ایک دانی طرف ہوتا ہے, ایک بائیں طرف ہوتا ہے. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ایک ایک چیز کی ان کو خبر ہے. جیسے آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ہاں ہر جگہ لکھا ہوتا ہے, ہمارے یہاں اگر کیمرے مکیلو چھ صاف کی ڈیزل ہو, حالانکہ کیمرہ بگڑ بھی سکتا ہے, کیمرہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی آدمی کتنا چوکنا رہتا ہے. ہاں اچھا, دنیا کے بادشاہوں کے یا حکومتوں کے قوانین کی خلاف ورزی پکڑ گناہ ثابت ہی ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے جیل میں جانا بھی پڑا, پھر بھی نکلنے کا موقع ہے. حکومت کے گناہ میں آنے کے بعد ہمارے لیے حکومت میں کیس لڑنے کی گنجائش ہے, تو وہاں گنجائش نہیں ہے. جی ہاں, یہ سوچنے کی بات ہے, یہ قرآن کی خبر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن پاک میں, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا ہے ہمیں؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اسی نے ہمیں صورت, آنکھ, کان, ہاتھ, پیر, دل و دماغ, تندرستی, قوت سب اسی نے دی ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور اگر خلق میں انسان ونا علم و ماں تو وہ سوسو بھی, اور ہم جانتے ہیں, اللہ نے کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں انسان اپنے نفس میں, اپنے دل میں جو کچھ سوچتا ہے سب کے ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنے دل میں کیا کیا سوچ کے چل رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس انسان کی شار رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہر وقت اللہ تعالی شانو موجود ہے. تب بتاؤ کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. تبلیغ میں سب سے پہلے ایمان اس سیکھنے کو کہہ رہے ہیں, ایمان سیکھو. ایمان وہی تقویٰ ہے, تقویٰ وہی ایمان ہے. ایمان کہتے ہیں اللہ سے اتنا ڈرنا کہ جو ڈر ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچا لے, اور ایمان کہتے ہیں اللہ سے اتنی امید, ہر معاملے میں اللہ سے ایسی امید ہو کہ جو امید ہمیں اس کام کی طرف لے جائے. آدمی امید پر جیتا ہے, امید پر کام کرتا ہے, نوکری امید پر کرتا ہے کہ نوکری کروں گا تو مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ ملے گی. یہ تنخواہ کی امید اسے رات کو 4 بجے بھی نوکری پہ جانے پر آمادہ کرتی ہے. انسان کی زندگی کا مدار امید پر ہے. صحت کی امید پر انسان ڈاکٹر کو پیسے دیتا ہے کہ میں علاج کروں گا, میں تندرست ہو جاؤں گا. اسی امید پر ہمارے بچے 12-12, 14-14 سال اسکول پڑھتے ہیں, امید پر کہ ڈگری ملے گی تو کچھ میرا کام, مجھے کام ملے گا, نوکری ملے گی. امید پر دکاندار دکان پر جاتا ہے, امید پر کہ مجھے اس سے کچھ ملے گا, میرا کام چلے گا. تو انسان امید پر زندگی کی, اس کی زندگی کی بنیاد امید پر ہے. کہتے ایمان کیا ہے, کہ ایمان امید ایک اللہ سے ہو کہ میں اللہ کے حکموں پر زندگی گزاروں گا, اور اللہ نے اس پر جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے اللہ پورے کرے گا یقینی طور پر. اللہ تعالی شانوں کا جو بندے اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں, اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے اپنے بندوں کو کھانے سے پینے سے روکا تو نہیں ہے, بال بچوں کے ساتھ رہنے سے نہیں روکا, دوستوں احباب کے ساتھ رہنے سے روکا نہیں ہے. جو انسان کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں سے اللہ نے روکا نہیں ہے. لیکن ہاں, اللہ تعالی شانہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو ضرورتیں تمہاری ہیں اپنی چاہت کے مطابق پوری نہ کرو, میں جیسے چاہتا ہوں ایسے پوری کرو. اور اس کو بتانے کے لیے میں نے نبی کو اپنے نبی کو بھیجا ہے, اور اس نبی نے تمہیں وہ زندگی بتائی ہے. کھاؤ تو کیسے کھاؤ, کیسا کھاؤ, کیا کھاؤ, تینوں چیزیں بتائی ہیں. حلال کھاؤ, حلال چیز کھاؤ, حلال کما کے کھاؤ, ضرورت کے اعتبار سے کھاؤ, فضول خرچے کے ساتھ مت کھاؤ, ضرورت پوری کرو, پیٹ بھر کے کھاؤ. بھوکا رہنے کو نہیں کہا اللہ نے, بھوکا رہنے کو کہا رمضان میں, اور وہ بھی ایک وقت تک, 24 گھنٹے بھوکا رکھنے کو نہیں کہا. اور اس پر بھی اللہ نے بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے. پھر کہ میرے لیے تم کھانا آگے پیچھے کرو گے تو میں تمہیں اس پر یہ دوں گا, تقویٰ دوں گا, جس تقوی پر تمہیں جنت ملے گی. لباس پہنو, لیکن جو تمہارے لیے ہم نے جائز کہا ہے وہ پڑھ رہا ہوں, جیسے کہا ایسا پہنو. نبی کے ذریعے بتایا ہے, قیمتی اللہ نے مال دیا ہے, قیمتی لباس پہنو, اس میں اللہ کوئی روکتا نہیں ہے. بھائی غریب 50 روپے 30 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا ہے, مالدار صاحب 200 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ منع تو نہیں کرتا اس کو. لیکن مردوں کے لیے کون سا کلر پہننا وہ تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. اللہ کے نبی نے مرد کے لیے کون سے کلر کے پہننے کی اللہ کی رضا خوشی کی بات بتائی ہے, اسے تحقیق کرنی ہوگی آپ کو. پھر لباس ہر کوئی لباس پہننا کرنا ہی لباس وہ پہنو جو میرے نبی نے تمہیں بتایا ہے سنت والا لباس اور وہ لباس ایسا لباس ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نبی والا لباس اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ سنت والا لباس پہن کر 24 گھنٹے جب آدمی رہے گا تو 24 گھنٹے نیکی ملے گی اس کو نبی کی سنت کا ثواب ملے گا پھر اللہ تعالیٰ شانو اسے اپنا محبوب بنائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا دے گا یہ اللہ کا دوست بنے گا اور جسے اللہ اپنا دوست بنا دے دنیا کے معمولی کرسی بیٹھنے والے کسی کو دوست بنا دے تو ارے ہماری تو بہو بھائی تو دینا دوستی سے گھبرا جو نہ دیے حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس اس میں خود کا ہی مسئلہ کٹھن ہوتا ہے نا اور اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے بلکہ پوری دنیا کی ہر چیز کا وہ مالک ہے خود مختار ہے وہ اللہ اپنے بندے کو اپنا دوست بنا لے پھر اس کو کوئی فکر کی بات کرے کوئی فکر کی بات نہیں بس مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کی مان کر چلنے والے ہم بن جائیں ایمان کا تقاضا یہی ہے ڈرو تو اللہ سے کیا مطلب اللہ کو جو ناپسند ہے وہ مت کرو امید تو ایک اللہ سے اور امید کے معنی امید جب اللہ سے تو جیسے وہ کہتا ایسے کرو گے تو تمہارے سب مسئلے آسان ہوں گے ہمارے نمک کی ضرورت بھی پوری ایک اللہ ہی کرے گا اور ہماری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے ہماری ہر مشکل کا حل ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے امید ایک اللہ سے ہر مشکل میں راستہ نکالنے کی امید کس سے ہو کون نکالے گا ایک اللہ نکالے گا دنیا کا کوئی انسان نہیں نکالے گا نہ کوئی مالدار نکالے گا نہ کوئی بادشاہ نکالے گا تو امید ایک اللہ سے اور ڈر ایک اللہ اس کا نام ایمان ایمان و بین الخوف والرجاء ایمان ایک کیفیت ہے دل میں ایک چیز ہے ایک طاقت و قوت انسان کو دل میں ملتی ہے جو خوف اور امید کے درمیان کی چیز کہ ایک اللہ ہی سے ڈر اور ایک اللہ ہی سے امید باقی کسی مخلوق سے امید نہیں کسی مخلوق کا ڈر نہیں تو ہر انسان پر اتنا ایمان محنت کر کے حاصل کرنا فرض ہے کہ اس کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہو جائے کہ جو ڈر اسے زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی نافرمانی سے روک دے شادی میں بیاہ میں غمی میں خوشی میں دوستوں میں گھر پر باہر کہیں بھی ہو وہاں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے جو ایمان روک دے اور جب آدمی میں ایمان کی کیفیت پیدا ہوگی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے میرا اللہ کا فرشتوں کا نظام میرے ساتھ چل رہا ہے تو آدمی ہر جگہ بہت ہی سنبھل کے چلے گا گناہوں کی زندگی نہیں اختیار کرے گا اچھا اگر آدمی گناہ کی زندگی اختیار کرتا ہے اب جیسے زندگی میں بہت سے کام ہمارے ہم لوگ یعنی اسے اپنی جی چاہتا ہے کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو جب اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ کو ناراض کرنے کے بعد چاہے کروڑ پتی کا باپ بن کے زندگی گزارو لیکن اللہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہو کے اس کی زندگی کو بگاڑے گا بے چینی پریشانی مصیبت ہر قسم کی تنگیوں اس کی زندگی تنگ کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے امن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا جو بھی ہماری حکموں سے اعراض کرے گا اور ہمارے حکموں کو توڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اب دیکھو دنیا میں لوگ تنگ ہو کر خودکشی کرتے ہیں اور وہ غریب نہیں ہوتے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں بڑے بڑے ڈگری والے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ زندگی میں وہ راستہ اختیار کیا جس سے اللہ ناراض ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ اختیار ہونے کی بنا پر آسمان سے اللہ نے زندگی تنگ تنگ بنا دی ہے. جس زندگی کے تنگ ہونے سے تنگی تنگ آ کر آدمی خود کچھ کرتا ہے، آدمی زندگی سے تنگ آتا ہے، حالانکہ اس پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بیوی ہے، زندگی میں تمام چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے زندگی تنگ کر دی ہے. اس تنگ زندگی سے تنگ آ کر آدمی خودکشی کرتا ہے. یہ دنیا میں ہے. اچھا خودکشی کرنے کے بعد دنیا سے مر کے جائے گا تو وہاں چھوٹے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں خودکشی کروں گا تو میرا اللہ ناراض ہوگا مجھے، تو آخر تو جہنم میں ڈالے گا. پھر تو پھر یہی تکلیف اٹھاؤں تو کیا اچھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بنیادی بات اپنے کو بنانا. ہر انسان پہ دو ذمہ داریاں ہیں ہم سب پر. ایک تو اپنی ذات سے اللہ کی اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، اللہ کی اطاعت والی زندگی، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت والی زندگی. اللہ نے مجھے، اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یاران مجلس میں نہ بیٹھوں بلکہ اپنے گھر جا کر کچھ پڑھوں. کچھ اللہ کے نبی نے مجھے سورتیں بتائی ہیں، سورہ تبارک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ یاسین ہے، ان سورتوں کو پڑھو سو جاؤں. میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کی بڑی فضیلت فرمائی کہ جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے. میں نماز پڑھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، جب چاہے پڑھ لے ہوئے، نہ جماعت ملے نہ تکبیر تحریمہ ملے، دوڑے بھاگے نماز میں نماز ہوں. ایسی نماز اللہ پڑھنے کو نہیں کہہ رہا. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کو کون سی کہی ہے جیسے اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جیسی نماز پڑھ کے بتائی ایسی نماز پڑھو. اب اس کے لیے علم ضروری ہے کہ بھائی نماز سیکھو کہ نبی کی نماز کیسی تھی، سیکھو اور سیکھ کے نماز پڑھو. تب دیکھو یہ کہا جا رہا ہے ہر ایک سے. نماز میں ایک تو سنت کے مطابق نماز پڑھنا، کھڑا کیسے ہونا نماز میں، اپنی مرضی میں نہیں کھڑا ہونا، نبی کے طریقے پر نماز میں کھڑا ہونا. ایسے کھڑا ہونا جیسے ایک مجرم کسی حاکم کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے، ڈرتے ہوئے، اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے کھڑا ہونا. کون سا اللہ؟ جو اللہ میں جو سوچتا ہوں بھی جانتا ہے، میں اپنی آنکھیں کہاں کہاں گھما رہا ہوں جانتا ہے، میری سوچ کہاں جا رہی ہے وہ بھی جانتا ہے. اس اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، بندہ بن کر، اللہ کا بندہ بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. ہاں آپ حضرات تو جیسے کوئی اللہ کے نیک بندے کے پاس اپنے جاتے کیسے کھڑے ہوتے ہیں ادب سے، حضرت ہے حضرت، اور حضرت حضرت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ والے ہیں. تو ہم تو حضرت کے سامنے کھڑے تو ادب کرتے ہیں. تو جو حضرت جس اللہ کے بندے ہیں اور اللہ والے بنے ہیں، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد کیسے ہونا چاہیے؟ نماز میں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. علماء لکھا ہے کہ جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھانے میں کیا کہتا کرتا ہوا کہ اللہ تیرے سوا ہر چیز کو میں پیچھے ڈالتا ہوں اور تیرے سامنے بندہ بن کر کھڑا ہوں ادب کے ساتھ. تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت والی ہے. ہر چیز میں بال کٹاؤ تو اللہ کی اطاعت، کہ اللہ نے بال کٹانے کا حکم دیا ہے اپنی نبی کے طریقے پر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے بال آپ نے کیسے کٹوائے اور کیسے آپ کے بال تھے، ہر چیز کتاب موجود ہے.
ہاں داڑھی تو داڑھی بناؤ تو کیسی بناؤ, وہ یہ نہیں ہے میدان کے سامنے بیٹھ کے جیسے چھیلا چھیلتے ہیں, یہ نہیں ہے. تو کہاں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ داڑھی رکھو تو کتنی رکھو, صحابہ نے کیسی رکھو, یہ نہیں کہ جیسے آئی یہاں لگ دیں یوں کر دیا یہاں کر دیا, پتا نہیں کیسے کیسے لوگ آج داڑھی رکھواتے ہیں. اس کے لیے علم ہے, ہر چیز کا علم ہے. تبلیغ میں تیسرا نمبر علم ہے کہ ہر کام کو سیکھ کے کرو, یہ اپنی زندگی میں لانے کی محنت ہے. یہ ایمان کی محنت, نماز کی محنت. نماز ایک نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, نماز ادا کرنا ہے, پڑھنا ادا کرنا. ادا کرنا کے معنی جیسے نبی نے نماز بتائی ایسے پڑھنے کا نام ادا کرنا ہے. اور یہ موت تک نماز محنت کی چیز ہے کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو. کھڑا ہونا, رکو کیسے کرنا, رکو سیکھو, علماء کے پاس جاؤ, اس میں شرم کرنے کی بات نہیں ہے. اس جیسے جھک گئے رکو گئے ایسا نہیں ہے. باقاعدہ رکو کے لیے کتاب میں آتا ہے کہ آدمی کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہونے چاہیے اور گھٹنے پکڑے اس سے, اور آدمی اس طرح جھکے کہ اس کا سر, اس کی پیٹھ, اس کے شریر تینوں ایک ایک لائن میں ہو. یوں نہیں, یوں نہیں. سر کا سر اتنا جھکے بھی نہیں کہ پیٹھ کے نیچے ہو جائے, اور اتنا اونچا بھی نہ رہے کہ پیٹھ سے اونچا ہو جائے. اب یہ آپ کو فکر سے محنت کرنی ہوگی کہ میرا رکوع صحیح کیسے ہو. یہ چلے میں ہم نکالتے ہیں, یہ محنت کے لیے نکالتے ہیں. یہ بھائی نماز محنت کر کے صحیح بنا کے پڑھنا, پڑھو سے چلا بھر تاکہ گھر جا کر صحیح نماز ہماری رہے. اور ایک بات صاف ہے, جو صحیح نماز پڑھے گا وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. روزے کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا. ہو اللہ نے اپنے نبی سے ایک بات, ایک حکم دیا, قرآن میں حکم دیا ہے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. پیارے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے کہ نماز پڑھو, پابندی سے پڑھو. دس سال کا بچہ ہو جائے, ماں باپ پر ذمہ داری کہ اس کو نماز کا حکم کرے کہ بیٹا آپ نماز پڑھو. دس سال کے بچے پر, اور ماں باپ کے ذمے سات سال کے بچے کو نماز سکھائے. سات سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا سکھا دے, بیٹھ کے سکھائے ان کو. یہ ہمارے ذمے ہے, مدرسہ والے ذمے نہیں ہے, ماں باپ کے ذمے ہے. حدیث میں آتا ہے دس سال کے بچے کی نماز کی نگرانی کرو, نگرانی رکھو. وہ اسکول میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے پوچھو بابا کہ بیٹا زہر کی نماز پڑھی تم نے, کھانے کا پوچھو, کھانا کھایا, آج کھا کے نہیں گیا کیا کیا. نماز سنت کی بے دراز, رکو کیسے کرنا, سجدہ کیسے کرنا, ایک ایک چیز سنت کے مطابق سیکھنا. جب ہم 40 سال کے پہلے ہم جب جوان تھے تو اس زمانے میں ہم جب جماعتوں میں نکلتے تھے تو ہمیں جماعتوں میں نکلنے کے زمانے میں ہمارے جو امیر صاحب ہوتے تھے یا جو ذمہ دار ہوتے تھے وہ باقاعدہ وضو کرنا سکھاتے تھے, کیسے وضو کرنا, نماز سکھاتے تھے باقاعدہ. بعد میں تنہائی میں دکھا کر کہ دیکھو نماز ایسے پڑھنی چاہیے. کسی مسجد میں گئے وہاں کوئی مفتی صاحب مل کے ان کے پاس لے کے بیٹھتے تھے. ہاں کلمہ سیکھنا, اور کلمے کے ذریعے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کر دینا کہ جو ڈر ہمیں ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے روک دے, اور دل میں اللہ کی ذات عالی پر امید اتنی امید وابستہ ہو جائے کہ کوئی کام ہمارے لیے مشکل نہ رہے کہ میرا اللہ ہے میرا اللہ کرے گا. اللہ کی ذات سے امید کے ساتھ جینا. آج ہم اللہ سے امید نہیں باقی سب سے امید کرتے ہیں چاہے وہ دھوکہ دے ہو بعد میں. میرے بابا ہے میری ماں یہ تو کہے گا میرا اللہ نہیں کہے گا. اللہ سے امید نہیں ہے. دکان کھولے گا تو لوگوں کی امید سے کھولے گا, اللہ کی امید میں نہیں کھولے گا. میرا اللہ میرا رزاق ہے وہ مجھے روزی دے گا. ڈگری حاصل کہے گا اللہ کی امید پر نہیں. آج کل کس کی زیادہ یہ ہے مانگ کہ یا انجینئرنگ کی بن اچھا انجینئرنگ پڑھوں گا ڈاکٹر کا ڈاکٹر بنوں گا. اللہ کی امید میرا اللہ ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے. ابھی مجھے اللہ نے ڈاکٹری میں یا انجینئر میں مجھے اللہ نے لگنے کی توفیق دی ہے میرا اللہ ہے. امید ایک اللہ سے ڈر ایک اللہ باقی کسی کا نہیں. کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا. زندگی کا مالک ایک اللہ ہے. کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اور موت کا مالک ایک اللہ ہی جلاتا ہے اور ایک اللہ ہی مارتا ہے. باقی کسی مخلوق کی ذات میں موت بالکل نہیں ہے. لیکن یہ میں بولتا ہوں اتارنے کا یہاں ہے. اس کا نام ایمان. الایمان ما بقى فی القلب. ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان دل میں گھر کرتا ہے اور جب دل میں جم جاتا ہے نا تو دل میں جمنے کے بعد انسان کی زندگی اس کا ثبوت ہوتی ہے. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو دل میں وہ باہر نافرمانی کرے گا بے منی کرے گا کسی کو ستائے گا کسی پہ ظلم کرے گا جھوٹ بولے گا رشوت لے گا رشوت دے گا رشوت دینے والوں کا ساتھ دے گا. رشوت لینا رشوت دینا اور رشوت کے معاملے میں مددگار بننا سب ایک اللہ کی لعنت میں ہے. سود لینا سود دینا سودی معاملے میں مددگار بننا سب اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے معاملے میں ساتھ دینا سب اللہ کی سب لعنت میں اللہ کی ہے. لعنت اللہ الکاذبین. تو میرے ذمہ بھائیو تبلیغ و دعوت کی اس لیے محنت جو ہے اس محنت کے ذریعے ہر نکلنے والے سے دو باتیں چاہی جا رہی ہیں کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی بناؤ. کپڑوں میں کھانے میں پینے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں بات کرنے میں دوستوں کے ساتھ رہنے میں 24 گھنٹے کے جو بھی کام ہے اس میں اللہ کی اطاعت اللہ کی مان کے چلنا. معاملات معاشرت اخلاق ہر چیز میں. اور یہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت والی بنے اس کے لیے اپنی نماز کو بناؤ. نماز ایک ایسا عمل اللہ نے دیا ہے کہ اگر آدمی نماز صحیح کر لے اور نماز کو صحیح ادا کرنے والا بن جائے تو اللہ اس کے اندر اپنی اطاعت کی طاقت اور قوت اس کو دے دے گا. اور نماز کے ذریعے اللہ حرام سے بچنے کی گناہوں سے بچنے کی اس کو طاقت دے دے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بری اور بے حیائی والی باتوں سے روکتی ہے ظاہری ہے. ہاں نماز معمولی چیز نہیں ہے. نماز کو بنانا پڑے گا. 4 مہینے جب ہم مانگتے ایسے نہیں مانگتے کہ بھائی 4 مہینے نکلے اللہ کے راستے میں اور اپنے ایمان پر اتنی محنت کر کہ وہ ایمان تیرا بن جائے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ سے امید وابستہ ہو جائے اندر اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت اور قوت تجھے مل جائے. نماز 4 مہینے نکل کر ایسی بنا لے اپنی نماز کہ جو نماز تیرے اندر برک پیدا کر دے گناہوں سے بچنے کی. اور نماز سے جیسے دنیا کی ہر مشین میں برک ہوتی ہے اور برک ہوتی ہے نقصان سے بچنے کے لیے, ایسے انسان کی زندگی میں برک لانے کے لیے نماز ہے جو انسان کو ہر نقصان کی جگہ گناہ کی جگہ سے روکے گی. برک لگائے گا آدمی اندر طاقت پیدا ہوگی. اور 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت والی بنانے کے لیے علم ہے. علم میں قرآن پڑھا ہوں اتنا نہیں ہے کافی, 24 گھنٹے میں جو کر رہا ہوں اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے, میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, اور میں اللہ کو راضی کر کے ان کاموں کو کروں, یہ سیکھنا ضروری ہے. ہر موقع کے علم, ہر نبی دنیا میں ایمان کی محنت اور دعوت لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ علم لے کر آتے ہیں. ہر انتر دو چیزیں, کہ ایمان کی دعوت کے ذریعے, جب ایمان کے ذریعے اللہ کا بندے اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کر چکا اور مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے, تو اب بندگی کیسے کرنی وہ علم بتائے گا. مسلمان کا ہر کام اللہ کی بندگی ہے, نماز بھی اللہ کی بندگی عبادت ہے, روزہ اللہ کی عبادت ہے, ایسے کاروبار نوکری دنیا کے جتنے کام ہیں یہ تمام کام بندگی ہیں اللہ کی. کب؟ جب اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی مرضی پر کرو, اپنی مرضی پر نہیں. دنیا کے اندھوں کو دیکھے مت چلو, یہ تو اندھے ہیں جو خواہشات پر چل رہے ہیں, جی چاہیے جو من چاہیے, ہاں, اور جس کو دیکھا جو کرتے دیکھنا. ہمیں تو اللہ نے دیکھنے کے لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ دیکھو تمہارے لیے آئیڈل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں آئیڈل نہیں کہتا, میں تو میرا نبی تو اسوہ ہے, آئیڈل کیا کرنے کا, اس کا نمونہ, کہ تمہارے لیے تمہارے نبی نمونہ ہے, اس کے مطابق زندگی گزارو. اللہ کے نبی ہمارے علی نمونہ ہے, کپڑوں میں, داڑھی بنانے میں, سر کے بال رکھنے میں, چلنے میں بھی نمونہ ہے. اللہ کے بندوں نے حدیثوں میں پیارے نبی کیسے چلتے تھے اسی کی تحقیق کر کے ایسے چلنے کی مشق کی, کہ اللہ کے پیارے نبی چلنے میں ایڑی نہیں رکھتے تھے, پورا پیر اٹھا کے پورا پیر رکھتے تھے. آپ ایسے چلتے تھے جیسے آدمی اوپر سے نیچے کی طرف اترتا ہے, کیسے جھک کے اترتا ہے, آپ کی چال ایسی تھی, نیچے سے اوپر چڑھے ایسے نہیں اکڑ کے, چال آپ کی چال یہ تھی. آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کے داخل ہونے کا طریقہ تھا. امی جان عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جب تشریف لاتے تھے اور اگر ہم سو گئے ہوتے تھے تو آپ گھر میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ کوئی کسی کی آنکھ کھلے نہیں, اور سلام کرتے تھے اتنی آہستہ سے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا جاگے نہیں. ہاں, ایک چیز ہے سیکھنے کی ہے. اس لیے میں اب جوانوں سے کہتا ہوں, اسکول کے جوانوں سے, کہ بیٹا تم اپنے اسکول میں پڑھو لیکن گھنٹہ دو ڈیڑھ گھنٹہ وقت نکال کر کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنی دین کو سیکھو, اپنے دین کو سیکھو. 24 گھنٹے کی زندگی, تاجر کو اپنا وقت نکال کر اپنی تجارت سیکھنی چاہیے, ملازم کو ملازمت کے مسائل سیکھنے چاہیے, فرض ہے. جو چیز فرض اس کا سیکھنا فرض. تم کہتے ہو نا, ارے چھوکروں کو والی بیوی بچوں کو پالنا بھی فرض ہے, تو ہم کہاں نہ کہتے ہیں فرض ہے, فرض ہے تو سیکھ. بیوی بچوں کو پالنے کا طریقہ نبی نے کیا بتایا, وہ سیکھ کے پال, یہ کہتے ہیں ہم لوگ. نوکری کر لیکن سیکھ, نوکری میں مجھے کیسے رہنا چاہیے. شادی کرنے سے کوئی روکتا نہیں ہے, فرض ہے, اگر آدمی کو گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے خطرہ ہے تو علماء لکھتا ہے اس کے پاس اس کی طاقت ہے, اس پر نکاح کرنا فرض ہے گناہ میں مبتلا ہونے سے پہلے. شاید مسائل سے کو تو تیسرا نمبر علم ہے, اپنی ضرورت کا علم سیکھ کر زندگی گزارنا. جماعتوں میں بھی ہم چار مہینے نکلیں چلا نکلیں, جو فارغ وقت ہے اس فارغ وقت میں اگر مولوی صاحب ہیں یا جہاں گئے ہو جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان کے پاس بیٹھ کر اپنی ضرورت کا علم سیکھنا چاہیے فارغ وقت میں. ہمارے جو اعمال ہیں گشت وغیرہ بہن اس کے علاوہ بس ہمارے پاس جو فارغ ہوتا ہے اس پہ ہمیں اپنی ضرورت کا دین سیکھنا چاہیے اور زندگی میں ایک پروگرام داخل کرنا چاہیے. اب گھر جا کر بھی مجھے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ کسی کے پاس بیٹھ کر دین کی ضروریات باتیں سیکھنی ہیں. ارے میں اکیلا ہوں تو اکیلے کیسے مجھے دین بلانی چاہیے؟ میں کماتا ہوں اور میرے پاس 5,000 روپے مہینے میں آتے ہیں, میں تو مجھے کیا کرنا؟ علماء سے پوچھنا ہوگا کہ اب مجھ پر کس کے حق ہے؟ میرے ماں باپ کے, میری بہن کے. میری بہن بیوا ہے, وہ پریشان حال ہے. ابھی تمام چیزیں بتاؤ گے تو پھر اب مولوی صاحب بتائیں گے کہ اب یہ تجھے پیسے یوں خرچ کرنا چاہیے. اب میں میری شادی ہونے والی ہے, اب جاؤں مولوی صاحب کے پاس پوچھو کہ مولوی صاحب حضور کے طریقے میں نکاح کیسا ہونا چاہیے, پوچھو اور ماں باپ کا ذہن بناؤ اور سنت کے مطابق شادی کرو نکاح کرو. اب بیوی گھر میں آ گئی تو مجھے کیسے رہنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ؟ اسے قرآن ہی کہہ رہا ہے ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, کہ جیسے تم اپنا حق دھراتے ہو نا بیوی پر کہ میرا حق میری بیوی ہے تو اس کا بھی تم پر حق ہے, تم ان کے شوہر ہو. تو شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور بیوی کو شوہر کے ساتھ, یہ اللہ کے نبی بتائیں گے. سیکھو علماء سے اس کے آنے سے پہلے. گاڑی سیکھی نہیں گاڑی لائے گا کیا کرے گا؟ پھر دلی پھر کرے گا نہیں کرے گا نہ پھر ایکسیڈنٹ ہوں گے. عمر صاحب دعا کرو میں بہت پہلے پر بھلے جان تجھے چلانا سیکھا تو میں کیا کروں؟ پی ڈی پیک گاڑی لایا, پی ڈی پیک گاڑی پتا نہیں ہے بریک کیا ہے نا ایکسیڈنٹ کیا ہے. اب چلانے بیٹھے تو ایکسیڈنٹ ہوگا. شادی کر کے دھوم دھماکے کے ساتھ, وہ بھی دھوم دھماکے کے ساتھ, ابھی دعا کرانے آتا ہے. ارے تو نے پہلے دن سے تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے, شیطان کو تو راضی کیا ہے, تو شیطان کو تو نے دوست بنا ہی دیا. اب تیری زندگی میں شیطان ہمیشہ تم کو دونوں کو لڑاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ سمجھا دے. اگر آدمی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں اپنا لے, میاں بیوی اللہ کے نبی کے طریقے کو زندگی گزارنا سیکھ لے تو ان کی دنیا کی زندگی جنت بنے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں محبت ڈال دے گا. ہاں نبی کے طریقے سے گزر رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اولادیں ان کے لیے رحمت بنا دے گا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا اللہ تعالیٰ. اور ان کی اللہ کی اطاعت اور زندگی کی بنیاد پر اللہ ان کی دنیا کی زندگی بھی آسان کر دے گا. بہت آسان زندگی ہوئے دین والوں کیوں, اپنی مرضی پر گھومنے والوں کی نہیں. تو تیسرا نمبر علم ہے, اپنی زندگی میں اس کو پیدا کرنا, فکر کرنا تبلیغ میں. ہاں اور اللہ کی یاد زبان سے, زبان پر ہر چیز ہر لائن کی باتیں زبان سے بولنا اچھی چیز نہیں ہے. اللہ نے زبان دی ہے تو زبان اللہ نے ذکر بھی دی ہے, ذکر کے لیے, اپنے ذکر کے لیے, خدا کی مخلوق کی مدد کے لیے, ستانے کے لیے نہیں ہے زبان. ہاں اللہ کے دین کی دعوت دو لوگوں کو, بلاؤ لوگوں کو, بھلی بات بتاؤ, سمجھاؤ, امر معروف بلائیوں کو حکم کرنا, برائیوں سے روکنا. زمان تو اس کے لیے ہے, بکواس کے لیے نہیں ہے. ذکر کے بند محنت کر کے اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے ایسی مانوس کر دینا کہ جب بھی فراغت آئے کہ زبان سے اللہ کی یاد شروع ہو جائے. اللہ کی یاد, غلط بولنے سے آدمی رکے. غیبت وغیرہ تو مسلمان کرتا ہی کر ہی نہیں سکتا. غیبت, چغلی, جھوٹ, فریب, دھوکا, مکر, یہ تو مسلمان کی زندگی سے دور بعید بات ہے. حدیث میں آتا ہے نا, جو لوگ اللہ کی یاد کثرت سے کرتے ہیں اور جن کی زبانیں اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی ہیں, وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں گے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور, کیا ہم ہماری زبانوں کے باتوں پر اور بات چیت پر بھی ہماری پکڑ ہوگی, کہ ہم جو بولتے ہیں اس پہ بھی پکڑ ہوگی؟ تو دفعہ تیری مار ہوئے تجھے. بہت سے لوگ اس زبان کے غلط استعمال سے اور بکواس کی وجہ سے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, اور اتنے نیچے ڈال دیے جائیں گے جتنے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. زبان کے بول کی معمولی قیمت نہیں ہے. وکیل زبان کے باتوں کی فیس لے رہے ہیں. وکیل نے جو فیس لے لاکھوں, وہ زبان کے کچھ بول ہی ہوتے ہیں. تو اللہ کیا بھی یہ زبان کے بول کی قیمت ہے اور اس زبان کی بورڈ پر پکڑ ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں, اس لیے میں دوستو, نکلنے کے زمانے میں اپنے اوقات کو ان اعمال میں مشغول رکھنا, اتنا مشغول رکھو کہ ہماری زندگی کی سوچ صحیح ہو جائے, ہمارے یقین صحیح ہو جائے, پھر ہمارے اندر اللہ کے کسی کی ڈر باقی نہ رہے. ہم مخلوق سے نہ ڈریں, ہم اللہ کے ساتھ کسی امید نہ رکھیں. اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی زندگی بناؤ, زندگی اطاعت والی. ہاں, اور ہماری اجتماعی زندگی جو ہے, یہ میرے بھائیوں, دین کی محنت والی, دین کی فکر والی, اخلاق والی معاملات و معاشرت ہمارے, میرے دوستو, اللہ کے نبی کے طریقے پر ہم زندگی گزارنے والے بنے. اجتماعی زندگی نبی کی سنت والی, معاشرت دینی معاشرت والی, رہن سہن سنت پر زندگی, ہمارا لباس, ہمارا چلنا پھرنا, ہمارا بیٹھنا اٹھنا, سب معلوم کرو سنت. دوسروں کے حقوق کے ادا کرنے کا فکر. ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ کسی بندے کا ہم پر حق نہ ہو. آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب حساب و کتاب ہوگا, تو اللہ اپنے حقوق کے بارے میں اپنی معافی کا دروازہ کھول دیں گے, معاف کر دیں گے. لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہ کریں. اس لیے میرے بھائیو, جماعت میں نکل کر اس کی مشق کرو. ہمارے ساتھ نکلنے والے ہمارے جتنے ساتھی ہیں, ان میں سے کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے, اور ہماری طرف سے ان کو ہم کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. ہاں, اس کی وش کرو. جس بستی میں جاؤ, اس بستی میں بھی جو مسلمان ملیں, ان مسلمانوں کے ساتھ اپنی زندگی ایسے گزارو, ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم مسجد میں رہتے ہیں, تو مسجد میں اذان سے پہلے ہم اپنی نماز, اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر ہم وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں, تاکہ باہر سے بستی والے آنے والے ہوں, ان کو تکلیف نہ ہو, انتظار نہ کرنا پڑے. وہ عین وقت پر آئیں گے اور پھر ہم کھڑے ہوں گے اور ہم اب اس طرح کر کے باہر نکلیں گے اتنے میں نماز کھڑی ہو جائے گی ان کی بچاؤں گی نماز چلی جائے گی. یہ ہماری سوچ. مسجد میں رہو تو مسجد میں کوڑا کرکٹ ڈالنے کے بجائے مؤذن کی مددگار بنے ہم کہ ہم جھاڑو دے دیں. مؤذن صاحب کے سلام سے روزانہ آپ جھاڑو تو دیتے ہیں, اب ہم آئے ہیں ہم جھاڑو دے دیتے ہیں, آپ آرام کیجیے. یہ ہماری زندگی عملی زندگی کی مشق. کھانے میں پینے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا. پانی پینے آپ گئے ہیں اور دوسرا ایک ساتھی آ گیا پانی پینے کے لیے تو وہاں پہلے پینے کے بجائے پہلے اس کو پلا دو. یہ زندگی کی مشق ہے, یہ عملی. ہنسی مذاق کے ذریعے دوست کو یعنی تکلیف پہنچانا بھائی کو یہ بھی مصیبت, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں اس کی مشق کرنا ہے اور اس کے لیے ہر مسلمان کو محنت کا میدان بنانا. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو کسی آدمی کو جب تک جیتو گے نہیں وہاں تک وہ تمہاری بات مانے گا نہیں. اس لیے اللہ کے راستے نکلنے کے بعد جس مسجد میں ہم ٹھہرے اس مسجد میں آنے والے مسلمان ہیں ان کو سلام کرو, مسافہ کرو, ان کو مانوس کرو, پوچھو بخیرت تو ہے, ہاں کیا کام کرتے ہو. دیکھو ہمارا بھی کام ایسا ہی ہے, یہ کام ہے. کاروبار کی لائن سے تھوڑا سا مانوس کر کے اب اس کو پھر اپنی بات کرو کہ بھائی ہم بھی تمہاری جیسے کاروبار والے آدمی ہیں, اللہ کے راہ میں نکلے ہیں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے, اپنی نماز کو بنانے کے لیے. بھائی مرنے کے بعد کچھ ساتھ آنے والا نہیں ہے. ہاں اس لیے اللہ نے ہمیں نکلنے کی توفیق دی, اب تم بھی بھائی اللہ کے راہ میں نکلنے کی کچھ ترتیب بناؤ. جس مسجد میں آپ رہو اس مسجد میں آنے والے مسلمانوں سے 3 دن آپ جب رہتے ایک مسجد میں تو 3 دن میں تو ان کو اپنے ساتھ مانوس اتنے کر لو کہ وہ تم کو ہر نماز میں ملنے آئے. اپنے تو اولکھان بھی نہیں کرتے. نہیں چھٹا نمبر یہ ہے کہ چھٹے نمبر کے ذریعے ہم ہر مسلمان کی اللہ کے لیے ایسی خوشامد اور دوستی اللہ کے لیے کریں کہ اس کو اللہ کے دین کے کام کے لیے تیار کر دیں. 3 دن میں جماعتیں نکال دیں, وہ نکل جائے گا جماعت کا. تو اللہ تعالیٰ جن کو تم اللہ کے راہ میں نکالو گے تمہارا کھاتا کھل گیا. ہاں یہ بات یاد رکھو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم اس محنت سے امت میں قوت استنفار پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اللہ کے دین کے لیے دوسرے مسلمان کو تیار کرنے والا بنے. قوت استنفار کے معنی یہ ہے کہ جیسے ہم نکلے ہیں ایسے دوسرے مسلمانوں کو ہم نکالنے والے بنے, ان کو نکالیں اور ان کو بھی اسی طرح محنت کر کے تیار کریں کہ وہ بھی دوسرے کو نکالیں. جیسے ہم غلط زندگی سے جماعت میں نکلے, غلط زندگی سے ہم نے توبہ کی اور سنت والی زندگی ہم نے اختیار کی اور اتحاد کر لیا, ایسے اور مسلمان بھی اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں. یہ ہمارے اندر کی فکر ہو. چھٹا نمبر یہ ہے. یہ 6 نمبر زندگی میں لانے ہیں, اپنے ایمان کو بنانا, اپنی نماز کو صحیح کرنا, 24 گھنٹے کی زندگی کو علم کی روشنی میں گزارنے کی فکر کرنا, اللہ کے دھیان والی زندگی گزرے ہماری, ہمارے اخلاق حمیدہ ہوں. ہم جب وقت لگا کے گھر جائیں نا تو ہمارے ماں باپ مجبور ہو جائے کہ بچہ تو بہت اچھا بن گیا ہے, اس کے اخلاق سدھر گئے, یہ تو دین کا فکر لے کر آ گیا. ہماری دوستی پہلے غلط تھی, اب ہم صحیح زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. ماں باپ کو خوشی ہو کہ بچہ جماعت میں جا کر کچھ لے کر آیا ہے, اور پھر گھر میں ماں باپ اور خاندان کے ساتھ ایسے اخلاق سے رہو کہ پھر وہ مجبور ہو جائے کہ ہم بھی ہمارے بچوں کو اللہ کے راہ میں بھیجے. ہاں یہ زندگی ہے میرے دوستو, اس زندگی کو لے کر جانا ہماری اللہ کی اطاعت والی زندگی ہم گزارتے ہوئے اور اخلاق والی زندگی گھر میں گزارنا. ہمارے محلے کے لوگوں کو ہم متاثر کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارا رہن سہن محلے والوں کے ساتھ صحیح ہوگا, اخلاق والا. پہلے تو یہ گزر جاتے تھے, اب جماعت میں وقت لگا کے گھر گئے تو گھر جانے کے بعد محلے میں کوئی بیچاری بڑی بھی کھڑی ہے تو کہا اماں کیا کچھ کام ہے آپ لاؤ لے کیا لانا ہے. ہم بڑی بھی یہ سمجھے کہ بچہ کچھ کام کرنے والا بن گیا ہے. بچہ سدھرا ہے کچھ. پہلے تو کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا, ہم کو ہی چلاتا تھا. ہاں بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, خدمت کرو, خدمت خدمت سے نہ خدمت سے اور اخلاق سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. اس کو لے کے جانا, باتیں نہیں. تبلیغ باتوں کا نام نہیں ہے, تبلیغ تو زندگی کا نام ہے, تبلیغ زندگی کا نام ہے. ہاں یہ چھ نمبر زندگی میں لانا, ایمان بنانا, نماز بنانا, 24 گھنٹے کی زندگی کو علم کی روشنی میں گزارنے والا بننا, اپنے اخلاق کو دوسروں کو معاف کرنا, انتقام نہیں لینا, ہاں دوسروں کو معاف کر دینا اور دوسروں کے ساتھ خیر خائی اور ہمدردی کے ساتھ رہنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا. یہ ہے میرے دوستو, اور اللہ کے لیے جینا, سب کچھ اللہ کے لیے. اوکے, ہمیں کوئی مرتبہ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی مقام نہیں چاہیے, ہاں ہمیں تو اللہ چاہیے, اللہ کے لیے کرنا ہے. کوئی گالی دے تو اللہ کے لیے برداشت کرنا, اللہ کے لیے معاف کرنا. کوئی ہم سے ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو اللہ کے لیے برداشت کر لینا, اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز اعمال اللہ کے لیے کرنا. ہاں اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ بنانا اور اللہ کے دین کو بنانا, کہ جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے. جو کچھ میرے پاس ہے اللہ ہی کی, اللہ ہی کا ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے, مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق لگانا ہے. اپنے پر مت لگاؤ, اپنے پر لگانا کمال کی بات نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے, خدا کی مخلوق پر لگاؤ. محلے میں سوچو غریب کون بیچارے غریب ہیں, جو بیچارے مجبور ہیں اور محتاج ہے مدد کے, میرا مال ان پہ لگے. ہاں یہ میرے دوستو ہمارے اندر کے جذبات بن کر ہم اپنے وقت لگا گھر جا رہے ہیں. اس کے لیے چار مہینے لگانے نکلنا چاہیے. بولو, یہ زندگی آئے اس کے لیے چار مہینے لگانے سے نکلنا چاہیے. بولو, اپنے کو بنانے کے لگانے ہیں, اور اپنے گھر کے ایک ایک آدمی کا ذہن بناؤ. گھروں میں تعلیم خود کرو, اپنی ماں بہنوں کو لے کے بیٹھ کر اللہ کے نبی کے صحابہ کی حکایت صحابہ کے بڑھ کے سناؤ گے, ان کے سامنے صحابہ کی زندگی آئے گی, پھر ان کے جذبہ وہ بنے گا. اور گھروں میں انشاءاللہ نماز زندہ ہوگی, اعمال زندہ ہوں گے. جب یہ اعمال گھروں میں زندہ ہو جائیں گے نا, رحمانی اعمال, تو شیطانی ہر چیزیں گھروں سے نکل جائے گی. زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں, پھر روشنی لاؤ اندھیرا چلا جائے گا. بھائی گھر میں اندھیرا ہے, پھر دیا سلائی جلا دو گے موم بتی تو اندھیرا دور ہو جائے گا. ایسے ہمارے گھروں میں جو آج غلط زندگیاں ہیں اس کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے؟ صحیح زندگی لے آؤ, نماز ذکر. اور یہ کیسے آئیں گی؟ محنت سے. گھروں میں تعلیم کرو گے, تعلیم کے ذریعے گھروں میں اچھی, تم خود اپنے آپ کو بھلا انسان بنا کے گھروں میں رہو گے. پھر مسجد سے آئے تو کوئی دین کی بات سن کے آئے, اماں سے کہ اماں آج تو مسجد میں یہ بات ہوئی تھی. تو گھر میں مسجد سے باتیں لا کر گھروں کو سناؤ گے تو پھر گھر کے ہمارے بھائی بہنوں میں ایک ایمانی اور دینی جذبہ بنے گا, اور وہ بھلے انسان بن جائیں گے. پھر ہمارے گھروں میں جب دینی ماحول بن جائے گا تو ہمارا محلہ بھی دینی ماحول سے آباد ہو جائے گا. پھر جیسے جمعہ کے دن نماز کا ماحول ہوتا ہے, جمعہ کی نماز پڑھنے کا, تو ہر ایک آدمی گھر سے وہ بھی پہن کے آتا ہے, ماحول ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کا. اور 5 بجے کی نماز پڑھنے کا ماحول نہیں ہے, نہیں. جب ہمارے یہاں ماحول 5 بجے کی نماز کا بن جائے گا نا, تو بے نمازی بھی نماز میں آ جائے گا. اور ہمارے گھروں میں, ہمارے محلے میں اخلاق کا ماحول بنے گا, تو اس ماحول میں جو بھی آئے گا وہ زندگی اس زندگی پر آ جائے گا, اور پھر اللہ کی رحمت آئیں گی, اللہ کی مدد آئیں گی, اور دین زندگیوں میں آنے پر اللہ کی حفاظت آئے گی. اللہ کے نبی نے کہا ہے, یا غلام, اے بچے, تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کریں گے. اور جس کے اللہ حفاظت کرے تو اسی. بھائی دوستو, سب کے سب طے کرو 4 مہینے کم سے کم, ابھی تو نہ لگے ہوں تو ایک مرتبہ پہلے لگاؤ, پھر لگا کر اللہ سے مانگو. اب یہ دنیا کی 60-70 سالہ زندگی میں میرے دوستو ہم رات دن اسی کے لیے فکر کر رہے ہیں, اور یہ تو چھوڑ کے جانے کا ہے, اور جہاں جانا ہے وہاں تو ہمیشہ رہنے کا ہے. اس زندگی کی فکر کب کریں گے؟
تو یہ دنیا کی زندگی کے لیے چلو 8 مہینے لے لو, کم سے کم سال کے 4 مہینے تو اللہ کے دین کی محنت میں اپنی جان مال کو لے کر یکسوئی کے ساتھ محنت کرو, تو انشاءاللہ اللہ تعالی شان ہو ہماری دنیا بھی بنا دے گا, آخرت بھی بنا دے گا انشاءاللہ, اور ہماری زندگیوں سے میں ہماری زندگی سے اور ہماری وجود سے دنیا میں خیر اور دین پھیلے گا. دنیا کے انسانوں کی مشکلات کا حل اللہ کا دین اور کچھ نہیں ہے, اس کے سوا کوئی مشکل حل نہیں ہوگی, پریشانیوں سے نجات نہیں ملے گی. ہاں ابھی بھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, اپنی غلط زندگی جو اب تک گزری ہے اس پر تو اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگیں, ہم اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ کو خوش کریں, ہاں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنا ہے, اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی فرما برداری زندگی گزارنا, اور نبی کا امتی بن کر نبی والی فکر اور محنت کو زندگی کا کام بنا کر زندگی گزارنی ہے. جیسے دنیا بھر کے کام کرتے ہو اللہ کے نبی کی محنت بھی کرو, اس کے لیے اپنی زندگی کا پروگرام بناؤ. ہماری جو غلط زندگیاں ہماری ہمارا جو وقت غلط گزر رہا ہے وہ نہ گزارے, ہم فارغ وقت جو ہمارا ہے اسے ہم دین کی محنت میں مشغول کریں. ہاں اپنے گشتوں میں نکلیں, مسجد کی تعلیم میں بیٹھیں, مسجد وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کریں, اپنی مسجد بیٹھ کے دین سیکھیں, اپنے فارغ وقت کو ہم ان کاموں میں لگائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں غلط کاموں سے بچا بھی لے گا اور ہمارا ماحول صحیح بنے گا, اور انشاءاللہ ہماری بستیوں میں خدا کی رحمتیں آئیں گی اور ہمارا وجود اس ملک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. معاف کرنا ہم ہی ظالم ہیں, ہم ہی ظالم ہیں, ہماری ذریعے ان کی ہدایت نہیں ملی, دین نہیں ملا, اور کبھی ہم نے اس کو سوچا بھی نہیں کہ ان کو بیچاروں کو دین کیسے ملے, کبھی ہم نے اس نیت سے نگاہ بھی نہیں ڈالی کہ اللہ تو انہیں ہدایت دے, انہیں ایمان دے, اگر یہ بغیر ایمان کے مر گئے تو ان کا کیا ہوگا. کبھی رات کو اٹھ کے ہم نے دعا بھی نہیں مانگی, حالانکہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, ہمارے ان کی دکانیں ہماری دکانوں کے پڑوس میں ہوتی ہیں, ہم رات دن بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں, ہمارے گھروں میں بےچارے مزدوری کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں ہماری دکانوں میں کاروبار میں, لیکن کبھی بھول کر دو رکعت صلوات اور حاجت نہیں پڑی اس کے لیے کہ اللہ اسے ایمان دے دے, اسے جہنم سے بچا لے. ہمارے لیے یہ نہیں ہے, یہ محنت سے چیز اللہ پیدا فرماوے گا. جب ہر سال 4 مہینے لگاؤ گے تو 4 مہینے لگانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نبی والی زندگی دے گا, نبی والی اخلاق دے گا, نبی والی فکر دے گا, اور اللہ کے نبی والی میں دوستوں زندگی دے گا, اور انشاءاللہ نبی والی زندگی جب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے نبی والی مدد کرے گا. سب تیار ہو تو سال میں 4 مہینے لگانا آسان ہے نا بھائی, 12 مہینے 8 مہینے دنیا کے لیے ہو, 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکلنے کی ترتیب بناؤ. مہینے میں 3 دن اپنی پابندی سے اللہ کی راہ میں خود نکلو, اپنی ضرورت سے نکلو, اور روزانہ 8 گھنٹے اپنے کمانے کے, 8 گھنٹے اپنے راحت آرام کے, 8 گھنٹے باقی رہتے ہیں ان 8 گھنٹوں کو دین کی فکر میں لگاؤ, تعلیم میں لگاؤ, مسجد کی محنت میں لگاؤ, گشتوں میں لگاؤ, مسلمان جو بیچارہ بچھڑا ہوا ہے اس کے پاس جاؤ, بیٹھو, اسے سینے سے لگاؤ, اسے ملاقات کرو, آؤ اور پیار محبت سے اس کو بات سمجھاؤ. تو انشاءاللہ اگر ہم یہ ترتیب پر اپنے آپ کو لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیں بھی کام کا بنا دے گا, ہمیں بھی خدا ایمان دے دے گا, نماز دے دے گا, ہمیں اپنا بنا لے گا وہ, اور جو اللہ ہمیں اپنا بنا لے گا پھر ہمارے کام دنیا اور آخرت کے آسان کر دے گا. تو سب تیار ہیں؟ کون کون 4 مہینے کب لگائے گا بتاؤ, کھڑے کے نام بنو. چار مہینے ایک مرتبہ لگاؤ پہلے تو. جی کیا نام؟ کب سے؟ مطلب 15 دسمبر نے تو بہت آڑا باقی, یہ کون سا ہے؟ 25 آڑا سے تر مولانا دشی ہو ارے بھائی ذرا آگاہ کرنا یار, پندر ڈسمبر اینا پہلو کی جمع جوانی
ہے بھائی. چلو لکھو چلو.
جامعہ والے اسٹوڈنٹ ان کی جماعت بنی ہے دسمبر. چلو اللہ سے فرمانا. اور بولو
اللہ قبول فرمانا. اور بولو اور بولو. یہ ہماری جتنی جماعت ہے دس دن والے آئیے نا, یہ تمام بھی طے کرے کہ انشاءاللہ تعلیم پوری ہونے کے بعد چار مہینے تو ہمیں لگانے ہی ہیں. ہماری جو تعلیم آپ کی تعلیم پوری ہو جائے وہاں تک اپنی جو لمبی چھٹیاں ہیں اس میں تو چلا لگائی ہو, لیکن جب ڈگری کورس پورا ہو جائے پھر پہلے چار مہینے لگا دیجیے, پھر اپنے کسی کام میں لگی ہو. یہ تو اس کے لیے تیار ہے نا. کون کون تیار تھا کھڑے کو بولو کہ انشاءاللہ ڈگری کورس ہونے کے بعد چار مہینے لگائیں گے اور اس کے درمیان میں جو ہماری چھٹیاں آتی ہیں بڑی چھٹیاں اس میں چلا لگائیں گے انشاءاللہ, جو ملے گا انشاءاللہ اللہ کے راہ میں لگاتے رہیں گے. کھڑے ہو کے بولو. ڈیسا کی ہے. ڈیسا جونا کے نیا نیا ڈیسا ایسا. کتنے ہیں؟ گیارہ. اللہ کو اللہ کو. کون سی پڑھتے ہو؟ بی ایس سی. فرسٹ ایئر تھرڈ ایئر سب تمہارا ہے؟ بیٹھو اللہ کو اللہ سے. بیٹھو بیٹھو. تم کہاں گئے ہو؟ کب جانے والے ہو؟ کالج کے بچہ میں لگاؤ گے, لیکن بیچ میں تو چھٹیوں میں جاؤ گے نا, یہ بھی حق ہے. کہاں کی؟ والوڑ کی. اللہ قبول اللہ آسان اللہ مدد فرمائے. اور ارے سب کھڑے ہو جاؤ یار, یہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ آئے نا یہ سب طے کر لو کہ ڈگری کورس کے بعد چار مہینے لگائیں گے اور اس کے درمیان میں جو ہمارا وقت چھٹیوں کا آئے گا اس میں چلا لگائیں گے اور مقام پر جا کر انشاءاللہ مقامی محنت میں جڑیں گے. اتنا تو سب طے کر لو. سب تیار ہو؟ کون کون تیار ہو جائے کھڑے تو جاؤ. کھڑے ہو کھڑے رہو. کھڑے ہونے شروع کرو. کھڑے کھڑا کھڑے ہونے شروع کرو. اور جتنی اسٹوڈنٹ کی جماعت ہے سب طے کر لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی تو بہت سی جماعت باقی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ تو اسٹوڈنٹ ہی ہے سب. بیٹھو. اچھا جماعتیں کتنی ہیں دوسری چلے والی؟ یہ چلے والی جماعتیں جتنی آئی ہیں نا یہ اپنے تین چلے کا لٹ کیا وعدہ ہے؟ گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے اور نکل کے تو آ گئے ہو. اب یہاں تو نیت بدلنی ہے کہ چلے کے لیے آئے تین چلے کر کے جائیں گے, اپنی زندگی بن جائے گی. بھائی دوستو موت کا کیا بھروسہ کب آ جاؤ ہے, اس سے پہلے پہ اللہ نے موقع دیا ہے. ہاں بھائی کون سی جماعت طے کرتے کہ انشاءاللہ ہم چار مہینے کر جائیں گے؟ جماعت میں ساتھی بھی کوئی تیار ہو بھی کھڑے کو بولو. بھائی دوستو دیکھو یہ عام خدا کے سامنے ایک بات رکھی جا رہی ہے, اپنا ہماری سب کی ضرورت ہے میرے دوستو. ہم میں اللہ کی اطاعت زندگی آنی چاہیے. ہم جتنے حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات سے گزرنے کی وجہ ہماری غلط زندگیاں ہیں. ہاں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ زمین اور دریاؤں میں اور زمینوں پر جتنی بھی مصیبتیں پریشانیوں کے دروازے کھلتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. ہاں اس سے نکلنے کا راستہ
اپنی غلط زندگی سے توبہ کرنا ہے اور اپنی زندگی کی رخ کو ٹھیک کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا زندگی ٹھیک کب ہوگی؟ جب دل میں ایمان بنے گا, اللہ کا خوف, اللہ کی سعادت سے امید. یہ ایمان جتنا دل میں آئے گا اور دل میں اس کا دل میں جگہ پکڑے گا, اتنا ہی انشاءاللہ زندگی میں اللہ کی اطاعت آئے گی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی, اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت زندگی بنا دے گا, اور موت سے پہلے پہلے بننے کا وقت ہے میرے دوستو. اور ایمان دل میں اترتا کیسے ہے؟ ایمان دل میں اترتا ہے جب آدمی زبان سے ایمان کے بول بولتا ہے. جتنا ایمان کے بول آدمی بولے گا اور سنے گا, اتنا دل میں ایمان اترے گا. ہاں, آدمی جو بولتا ہے اس سے اس کا دل اثر لیتا ہے, جو بولتا ہے اس کا اثر دل لے گا. ہاں, اگر ایمان بولو گے ایمان کا اثر لے گا دل, اور ایمان دل میں اترے گا. اور جتنا ایمان دل میں اترتا چلا جائے گا, اتنا زندگی صحیح بننا شروع ہو جائے گی. اس کے لیے دعوت ہے, اس کے لیے اپنے مقام پر رہنے کے زمانے میں ہم اپنی زبان کے بولوں کو صحیح کریں, اللہ کے ڈر کی باتیں کریں, قبر حشر کی باتیں کریں, ہاں موت اور موت کے بعد کے تذکرے زندہ کریں, صحابہ کی زندگی کے تذکرے زندہ کریں. اس سے ہمارے دلوں میں ایمان اندر اترے گا, ایمان اندر بنے گا, اور آدمی کو غلط زندگی سے توبہ کی توفیق ملے گی, اور صحیح زندگی میں دوست ہماری بننا شروع ہو جائے گی. اور جہاں صحیح زندگی بنے گی وہاں اللہ حالات صحیح کر دیں گے. اس لیے یہ جو بزرگوں نے ایک پروگرام بتایا نا, میں اس پر اپنے آپ کو لاؤ, دعوت کی محنت کا ایک پروگرام بنایا نا, کہ بھائی دیکھو کم سے کم ہر مہینے میں اپنے 3 دن فارغ کرو, اور 3 دن کی جماعت بنا کر اپنے اطراف میں 72 گھنٹے اسی ماحول میں رہو مسجد میں, جس میں اللہ ہی کی بڑائی ہو, عظمت ہو, آخرت کی فکریں ہو, اور میں دوستو موت اور ماں باپ موت کے تذکرے ہوں. ہاں, دعوت نبی والی محنت, اس میں ہمارے 3 دن مہینے میں گزریں گے نا, تو اس کے ذریعے بھی میں دوستو ہمیں غلط چیزوں کا احساس پیدا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کیا کیا غلط ہے, اور اس پر توبہ کی توفیق ملے گی, اور ہمارے 3 دن کی محنت کے نتیجے میں دل میں ایک ایمانی طاقت بنے گی, جو 3 دن لگا کر آنے کے بعد 27 دن ہمیں صحیح اعمال پر لگنے کے لیے مددگار بنے گی. مہینے میں 3 دن اپنے فارغ کر کے اللہ کی راہ میں نکلنا, اس گندے ماحول سے نکل کر. ہاں, اور روزانہ کا ایک نظام بنایا ہے کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں, روزانہ تم اپنے 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے کم سے کم فارغ کرو, اور اپنے اس ماحول میں جا کر ایمان کو بولو, اللہ کے خوف کی باتیں کرو, موت اور مابدر موت کی تذکرے زندہ کرو, جس کے نتیجے میں ہمارے اندر سے بھی غفلت دور ہوگی, اور بستی میں ماحول بنے گا دین کا, اور ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو روزانہ 2.5 گھنٹے اپنی ضرورت سمجھ کے, میں بیمار ہوں اور بیماری میں مجھے 2.5 گھنٹے روزانہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے جانا ہوتا ہے, ایسے میری یہ ایمان کی کمزوری اور میری یہ تمام غلط زندگی کے جذبات, یہ میری بیماریاں ہیں, اس کا علاج یہ کہ میں روزانہ 2.5 گھنٹے اپنے وقت میں سے فارغ کر کے اللہ کے دین کی محنت میں, نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤں. روزانہ کی ترتیب, اپنی نمازوں کی پابندی کرو. نمازوں کی پابندی میں بیدہ دوڑتے بھاگتے نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے, بلکہ میرے بھائیوں یہ اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی عادت ڈالو, اور اہتمام سے وضو کرو, پیشاب کرو. دوڑتے بھاگتے پیشاب نہیں کرنا چاہیے, پیشاب اس طرح کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ نہیں نکل آئے گا, ایسے اطمینان کے ساتھ پیشاب کرو. اور پھر پیشاب اطمینان سے کر کے اطمینان سے وضو کرو, دوڑتے بھاگتے نہیں, ایک ایک وضو کو رگڑنا یہ بھی مستحب ہے کہ کہیں کوڑا نہ رہ جائے, اور 3 مرتبہ سے زیادہ مت دعا اس وقت, تین مرتبہ سے زیادہ عضو کو دھونا یہ بھی میرے دوستو اسراف ہے. تین مرتبہ ہر عضو کو اور اچھی طرح دھو لو تمہیں بھی اطمینان ہو جائے گا بالکل برابر اب میرا پیر ہاتھ پیر میں برابر دھوئے ہیں. اور اس یقین کے ساتھ دھو کہ میں وضو کر رہا ہوں تو وضو کرنے کے ذریعے میرے ہاتھ پیر وغیرہ کی گناہ خدا معاف کر رہا ہے, اسے دھل رہے ہیں. اور مسجد میں آ کر بیٹھو, باہر کھڑ کر باتیں مت کرو. دنیا وہی دنیا, وہاں سے دنیا سے آؤ, دنیا کی بات کر رہے ہو مسجد میں. دنیا کو چھوڑ کر اب مسجد میں آ کر بیٹھ تسبیح پڑھو, ذکر کرو, قرآن کی تلاوت کرو, دعا میں لگو. اذان اور اقامت کے بیچ میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. اذان اور اقامت جو ہوتی ہے نا, اس کے بیچ کے جو وقت ہے اس میں دعا اللہ قبول کرتا ہے. اس میں دعا مانگو, اللہ سے یہ دعا مانگو, اللہ مجھے صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے دے, میرا جی نماز میں لگا دے, شیطان سے میری حفاظت کر لے, اور سنتیں پڑھنے کی عادت ڈالو. سنتیں پڑھو میرے بھائیوں, فرض نماز سے پہلے جتنی سنتیں اور نوافل پڑھو گے اس سے تمہاری فرض نماز میں جان پڑے گی. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے جو آدمی دن بھر میں 12 رکعت پڑھے گا سنت, اللہ اسے جنت میں محل بنا کر دے گا. فجر کی دعا کا سنت, یہ سنت موقعہ ہے. سنت موقعہ کے معنی واجب کے درجے میں ہے, اس کو نہ پڑھنا گناہ ہے. فجر کی نماز میں فرض سے پہلے 2 رکعت سنت, یہ سنت موقعہ ہے, یہ 2 رکعت. ظہر میں ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت, یہ سنت موقعہ ہے. 4 اور 2 6, ظہر کے بعد 2 رکعت, یہ بھی سنت موقع ہے. 6 اور 2 8, 2 رکعت مغرب کی نماز, مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے, وہی سنت موقع ہے یہ. 8 اور 2 10, اور 2 رکعت عشاء میں, عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقع, پھر 3 رکعت بہتر ہے. تو یہ 12 رکعت جو آدمی اہتمام سے روزانہ پڑھے گا اللہ اسے جنت میں محل بنا کے دے گا. ہمارے بہت سے بھائی سنتیں پڑھتے ہی نہیں, چلے جاتے ہیں. اور علماء لکھا ہے فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں, فرض نماز کے بعد ادھر ادھر نہیں لگنا چاہیے. فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً سنت ادا کرو, دوسرے کام مت لگو. سنت پڑھنے کے بعد پھر تو اپنے کام میں لگو لگنا ہو. تو یہ 12 رکعت ہیں, فجر کی 2 رکعت سنت, ظہر کی 6 رکعتیں ہیں, 4 رکعتیں فرض سے پہلے اور 2 رکعتیں فرض نماز کے بعد, 2 رکعت مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت, اور 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت سنت موقع تھا, اور 3 رکعت تو ابھی تر واجب ہے. تو یہ میرے دوستو اس کا معمول بناؤ سنتوں کا. نوافل پڑھو, نوافل جتنا پڑھو گے اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا. بزرگوں کی زندگی میں تو دن میں 1000 1000 رکعت نماز پڑھی انہوں نے, نوافل اتنی پڑھی ہے. اللہ توفیق دے تہجد کی نماز کی عادت ڈالو. جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز ان کے لیے گناہوں کی روک ہے, گناہوں سے اللہ روکنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور تہجد کی نماز کے ذریعے اللہ صحت دیتے ہیں. تہجد کی نماز پڑھنا آسان ہے, کیوں کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کر آدمی آرام کر کے سو جائے تو جلدی آنکھ کھل جائے گی. حدیث میں آتا ہے نا, لیس التفریط فی الیقظہ انما التفریط فی النوم, کہ آدمی دیر سے اٹھتا نہیں ہے, اٹھنے میں دیر نہیں لگتی ہے, سونے میں دیر لگتی ہے. جب سونے میں دیر لگتی ہے تو اٹھنے میں بھی دیر لگے گی. اس لیے کتابوں میں آتا ہے لا سمر تو بعد عشاء, عشاء کے بعد 11 مجلسیں قائم مت کرو. عشاء کے بعد 2 مجلسیں قائم مت کرو, بلکہ عشاء کے بعد جلدی جا کے سو جاؤ. بلکہ اگر آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کے بجائے سیدھا گھر چلا جائے اور جو کچھ اللہ پڑھنے کی توفیق دے پڑھ کر سو جائے, اور فجر کی نماز بھی عشاء با جماعت ادا کرے, تو اگر عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرو گے
تو درمیان میں جو سوئے نا وہ سب اللہ کی عبادت لکھے گا، وہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، جس نے عشاء کی نماز با جماعت دوڑتے بھاگتے نہیں، عشاء کی جماعت عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی، تو درمیان کا حصہ اللہ عبادت لکھے گا. اس کے عادت ڈالو میرے دوستو، تبلیغ میں یہ سب چیزیں لانی زندگی میرے بھائیوں اپنے گھروں پر رہنے کے زمانے میں، اور سب بھائیوں کو اس طرف لانا ہے. ہاں یہ جتنا میرے دو غلط زندگیاں آ رہی ہیں نا، یہ بیکاری کو ایسے آ رہی ہیں. ہمارے گجرات میں کہا تھا نوڑو نکھو دواڑا ہے. ہاں اور ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کرنے کے کاموں میں لگو، نہ کرنے کے کاموں سے بچ جاؤ گے. آدمی گناہ جتنا بیکاری میں کرتا ہے نا، فرصت میں اتنا کام دھندے میں رہے، کہاں اس کو فرصت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی. وہ تو بعض وقت کسی بات سے گزرت رد بھی بنی دیکھتا ہو کہ میں نے دیکھا نہیں معاف کرنا، حالانکہ اس کے پڑے پڑوس ہی گئے. لیکن جب فرصت ہوتی ہے تو پھر موبائل کھولتے ہیں سب دیکھنے کے لیے. ہاں فرصت میں گناہ ہوتے ہیں سب. لہٰذا اپنے آپ کو فرصت میں نہ رکھو، اپنے آپ کو مشغول کر دو اعمال میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، ملاقاتوں میں. اگر اپنے آپ کو ان اعمال میں مشغول کر دو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے خود بچ جاؤ گے. کرو گے؟ اچھا آج سے کون آدمی نماز کے لیے اذان سے اذان کے ساتھ مسجد میں آ جائے گا؟ اللہ توفیق دے. ہمت کرو گے اللہ آسان کر دے گا. آسان تو اللہ ہی کرتا ہے لیکن بندے کی ہمت پر اور اندر کے ارادے پر اللہ آسان کر دے گا. مسجد میں بیٹھنے کی عادت ڈالو. دیکھو مسجد میں جی نہ لگنا یہ بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے. لہذا مسجد میں بیٹھو. اور مسجد میں جو لوگ وہ گزارتے بیٹھتے ہیں، جو حدیث میں آتا ہے ان کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو. اور ایک جگہ تو حضور نے فرمایا کہ المسجد مسجد و بیت و کل تقی، کہ مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے. تو تقوی ملے گا. بس ذرا جی کو سمجھانا ہے کہ باہر نہیں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا ہے. بس آ جاؤ ہو گیا. اللہ نے کیسے کیسی مسجدیں گھروں میں ہمیں دے دی ہیں، پنکھوں والی مسجدیں ہیں ہر جگہ، اور سہولتیں آسانی والی. کوشش کرو اس بات کی، مسجدوں کو آباد کرو. مسجدوں کو جو لوگ آباد کرتے ہیں اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا. خود بھی کرو اور اپنے دوستوں کو بھی مسجد میں لانے کی کوشش کرو. کیا مسجد بیٹھیں گے؟ یہاں قرآن کا دور کرو، سیکھو. اللہ توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. مہینے کے تین دن دو گے پابندی سے؟ سب دیں گے. کون کون دے گا؟ اپنی مقامی کام میں جڑو گے؟ مقامی کام میں جڑنے کے معنی اپنی مسجد کی روزانہ مشین بیٹھو، روزانہ اپنے یہاں ڈھائی گھنٹے کی ترتیب بنا کر ملاقاتوں میں نکلو. بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا فائدہ اس کا. اگر کرو گے تو اللہ اس کا یہ تمہیں سجھائے گا. اور اپنی روزانہ کی نماز کا اہتمام، صبح شام کی تسبیحات ذکر کرو. تین تسبیحات روزانہ پابندی سے پڑھو، صبح بھی اور شام کو بھی. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو. یوں لکھا ہے کہ کم سے کم دو مہینے میں ایک قرآن شریف پڑھنا یہ قرآن پاک کا حق ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے فضل کی کتابوں میں. اگر اللہ توفیق دے روزانہ ایک پارا پڑھو، آدھا پارا صبح کو آدھا پارا شام کو پڑھ لو، ورنہ کم سے کم آدھا پارا پڑھنے کی تو عادت ڈالو کہ دو مہینے میں ایک قرآن شریف ہمارا ختم ہو جانا چاہیے. شروع میں آپ کو ذرا آہستہ آہستہ پڑھنے پڑے گا، لیکن جب پڑھنا شروع کر دو گے نا تو پھر روانے ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک کو سیکھیں. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ مسلمان کو قرآن شریف پڑھنا نہ آئے. اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو. فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ جو قرآن پاک شریف پڑھیں گے قیامت کے دن قرآن شریف ان کی شفاعت کرے گا. ہاں اور جو لوگ اکثر کثرت سے قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کے ساتھ تو قرآن شریف جب یہ مر دنیا سے جائیں گے تو قرآن شریف ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے ساتھ ان کی قبر میں جائے گا. اور اس کے ان کے ساتھ رہے گا وہ کہ آج میں تمہارے ساتھ آج سے تمہارے قبر میں کوئی نہیں ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا. کتنی بڑی چیز ہے. لہذا قرآن پاک کو جتنا ہو خوب پڑھو قرآن شریف کو جتنا بھی ہو سمجھ کے پڑھو بغیر سمجھے پڑھو قرآن پاک کا نور تو ملنا ہی ہے. ہاں لہذا بھائی دوستو اس کی کوشش کریں فکر کریں اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو برباد نہ کرو اور مجلسیں غلط مجلسیں قائم نہ کرو. اور یہ جتنا موبائل کی جو شیطانیت کی چیزیں ہیں اس میں اپنے آپ کو میرے دوست برباد نہ کرو. ہاں یہ سب گناہوں کی چیزیں ہیں جو غلط چیزیں ہیں میرے دوستو اس کے بجائے ٹھیک ہے موبائل کسی ضرورت کے لیے تم کاروباری آدمی ہو کاروبار کے کام کے لیے رکھا ہے تو ٹھیک ہے باقی ادھر ادھر کی تمام پروگرام یہ ہمیں مسلمان کو زیبا نہیں ہے مسلمان کو زیبا نہیں ہے اور مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. جو بھی کھیل وغیرہ تماشے ہیں شیطانی کام ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرو اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور یہ جتنی چیزیں ہیں پھر نماز میں آتی ہیں ہماری نماز میں دھیان نہیں ہوتا صرف احسان نہیں آتا. ہاں نماز بنانے سے بنے گی اس کو بنانے کی تمام چیز بچنا بہت ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. درشی پڑھ لو کیا کچھ ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک فتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے دبدہ فرما ہماری سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما تیرے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرما ہماری نماز میں. اے اللہ ہماری ایمان میں ہماری نماز میں تو حقیقت پیدا فرما ہمیں دعوت کی عظیم محنت میں جان مال کھپانے کی توفیق نصیب فرما جیسے صحابہ رضی اللہ اجمعین اپنی زندگی کے اوقات کو تیرے دین کی محنت میں لگاتے تھے. اے اللہ مسجد میں لگاتے تھے ہمیں بھی اے اللہ تیرے دین کی محنت میں جان مال کھپانے کی اور مسجد والے اعمال میں جڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما. اے اللہ موت تو روزانہ قریب آ رہی ہے ہم روزانہ موت کے قریب جا رہے ہیں اور موت کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے اور موت کی تیاری میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ دنیا بکتے بکتے دنیا بٹورتے بٹورتے گناہ کرتے کرتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما. تیرے دین کی محنت کرتے کرتے ایمان کی فکر کرتے ہوئے تیرے نبی والی زندگی اے اللہ تیری طاعت زندگی گزارتے ہوئے اے اللہ تیرے دین کی محنت میں جان مال کھپاتے ہوئے اے اللہ تیرے راستے کی تیری انتہائی قرب والی موتیں جس سے تو راضی ہو رہا ہو ہم تو اس سے راضی ہو رہے ہوں تیری مخلوق کے لیے ہدایت کے دروازے کھل رہے ہوں ایسی مبارک موتیں ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ایسی مبارک موتیں نصیب فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے زندگی کا ایک لمحہ اور مال کا ایک پیسہ تیری منشا کے مطابق تیرے دین کی محنت و فکر میں لگانے کی توفیق نصیب فرما تیرے دین کے تقاضوں میں لگانے کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت نصیب فرما. اے اللہ تیری رضا والی اور تیری خوشی والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے نکلنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں تیرے دین کی محنت میں جان مال کھپانے کی موت تک توفیق نصیب فرما. اے اللہ امت کی جان مال اور صلاحیتوں اور اولادوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما. امت مسلمہ کی جان مال صلاحیتوں اور اولادوں کو جس مقصد کے لیے تو نے امت کو پیدا کیا ہے اس امت میں اے اللہ اس مقصد میں لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گھر گھر میں دین کی محنت کو زندہ فرما دے دینی ماحول کو زندہ فرما دے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے اور مسجد نبوی والی محنت کو ہر مسجد میں زندہ فرما دے اور فرد امت کو اس مسجد والے اعمال میں مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے بندوں نے جو ارادے کیے ہیں ان کے ارادوں کو تو قبول فرما. اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ تیرے گھروں کو آباد کرنا آسان فرما اور اے اللہ تیری رضا والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. تیری ناراضگی والے کاموں سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما
امت کی مغفرت فرما, امت کی بگڑی کو بنا دے, امت کی اصلاح فرما دے, امت کو حق پر حق محنت پر مشتمع فرما دے. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما, اور اس کی برکت سے ہماری دنیا کو تو آسان فرما. اے اللہ کسی کے حق میں ہمیں تو گرفتار نہ فرما, اے اللہ کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما, موت سے پہلے پہلے ہر حقدار کے حق کی ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ تمام بری عادتیں ہمارے اندر سے ختم فرما. اے اللہ, اے اللہ رذائل سے تو ہمیں پاک فرما دے اور خسائل سے تو ہمیں آراستہ فرما دے, ہمارے اخلاق درست فرما دے. اے اللہ ہمارے اخلاق درست فرما دے. اے اللہ, اے اللہ راتوں کو رونا ہمیں نصیب فرما دے اور دن میں تیرے تیری مرضیات پر زندگی نصیب فرما کر تیرے دین کی محنت میں اے اللہ مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ یہ جماعتیں تیرے راہ میں نکلی ہوئی ہیں, تیری توفیق سے نکلی ہوئی ہیں. اے اللہ کسی ایک کو بھی تو محروم نہ فرما, سب کو اے اللہ اپنی مرضیات پر زندگی نصیب فرما. دین کا درد اور غم اور فکر ہم سب کو نصیب فرما, اور اے اللہ تیرے دین کے لیے ہماری جان مال ہمارے ہر چیز کو تو قبول فرما. ہمارے گھروں میں تو ہمارا خلیفہ بن جا, سفر میں تو ہمارا ساتھی بن جا. اے اللہ, اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جس بلا و مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اے اللہ تو عافیت کے ساتھ اسے دور فرما دے, اسے دور فرما دے, بیماروں کو شفا نصیب فرما دے, حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما دے, مظلومین کی اے اللہ مظلومین کی تو حمایت فرما, ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما, مسجونین کو شدت سے رہائی نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما, انہیں نیک سارے جوڑا نصیب فرما, بے اولاد کو نیک سارے اولاد نصیب فرما, جن کی اولادیں ہیں ان کے اولادوں کی ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائن سے توافے کے ساتھ تربیت فرما. اے اللہ ہمیں دین کی عظیم محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور اے اللہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دین کے تقاضوں پر ہر حال میں چلنا ہمارے لیے آسان فرما اور ہمیں تو قبول فرما. اے اللہ ہمیں تو قبول فرما. اے اللہ ہماری ایمان میں حقیقت پیدا فرما, ہماری نمازوں میں حقیقت پیدا فرما, علم و ذکر میں حقیقت پیدا فرما, اخلاق و اخلاص میں حقیقت پیدا فرما. اے اللہ جان اور مال تیری امانت ہے, اسے امانت سمجھ کر تیری منشا کے مطابق تیرے دین کے تقاضوں پر ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما. بیکار و فضولیات چیزوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما اور تیری طاعت کا شوق ہمیں عطا فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری جتنی جماعتیں تیری راہ میں گئی ہوئی ہیں سب کی تو حفاظت فرما. اے اللہ سب کی تو حفاظت فرما, سب کو تو قبول فرما, ان کی تو بھرپور مدد فرما. اے اللہ تمام علاقوں میں جہاں کہیں ہے وہاں پر دین کی, اے اللہ دین کی حیات کا اور دین کی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ کوئی امت میں نقل و حرکت کو تو زندہ فرما دے, نقل و حرکت زندہ فرما دے. اے اللہ دعوت کی زندگی محنت کی تو حفاظت فرما. اے اللہ اس محنت کو تیری منشا کے مطابق, اے اللہ تیرے جیسے ہمارے اگلے بزرگوں کے فکروں سے اے اللہ تو نے اس محنت کو دنیا میں زندہ فرمایا, اس صحیح نیت کے ساتھ اس محنت کی دنیا میں زندہ ہونے کی تو غیب سے شکل صورت پیدا فرما. اے اللہ غیب سے شکل صورت پیدا فرما. اے اللہ, اے اللہ تو ہی حق کو اور حق محنت کو دنیا میں زندہ فرما دے اور حق محنت اور امت کو زندہ, اے اللہ امت کو مشتمع فرما دے. شریروں کی شرارت فتنوں کے فتنے اور خلندازی سے بد نگاہوں کی نگاہوں سے, اے بد نگاہی سے اے اللہ تو اس محنت کی, محنت کرنے والوں کی, محنت کی مراکز رکھیوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما. غلط کرنے والوں کو اے اللہ غلط سے سچی پک کی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ کسی کی آخرت برباد نہ فرما, اے اللہ کسی کی آخرت برباد نہ ہو, سب کو اے اللہ تو صحیح سمجھ عطا فرما دے, اپنے غلط پر سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کرائے کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ہم تو سے مانگ کے ہمیں عطا فرما دے, جن شروع سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں اپنا نصیب فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم
اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا میں ہمیں شامل فرما. حرمین شریفین کی بیت المقدس کی تو پوری پوری حفاظت فرما. وہاں کی حاضری کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ وہاں کی حاضری کے لیے تو آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہمیں اس پورے مجمع کو تو قبول فرما, اس پورے مجمع کو تو قبول فرما. اے اللہ, اے اللہ گھر پتی تیرا میں نکلنے کے نظام کو تو امت میں زندہ فرما. اے اللہ, اے اللہ ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول کو, ایمانی زندگی کو, ایمانی, اے اللہ ایمانی اخلاق کو اور معاشرت کو, اے اللہ تو ہمارے گھر گھر میں تو زندہ فرما دے, ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے. اے اللہ, اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں مانگنا بھی سکھا دے. اے اللہ ہمیں مانگنا بھی سکھا دے, تو اس سے مانگنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون, صدق الله مولانا العظيم. معظم دوست بزرگ اور بھائیو, دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے, اور ہر روز وہ جانے کی طرف ہے. زندگی کی ہر گھڑی انسان کو موت کے قریب کر رہی ہے, ہر لمحہ انسان کو موت کی طرف لے جا رہا ہے, اور ہر ایک کو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف سفر کرنا ہے. آخرت کا ایک ابدی زندگی ہے جہاں ہر ایک کو جانا ہے, ہر مالدار کو, ہر غریب کو, ہر پڑھے لکھے کو, ہر ان پڑھ کو, دیہاتی کو, شہری کو, حکومت والے کو, کارخانے والوں کو, سب کو ایک دن میرے دوست کو مرنا ہے, موت آنی ہے, اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک آخرت کی ابدی زندگی آنے والی ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے, جہاں موت کو بھی موت آئے گی, اور موت کسی کو نہیں آئے گی, ہر آدمی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا, وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اس زندگی کی کامیابی اصل کامیابی ہے,